خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ اس کاروان اہل حق جوانوں کے اس کاروان کا سلسلہ 50 سال سے جاری ہے اور 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ خوشی بھی عبادت ہے کہ خدا کے راہ میں اپنی حرکت اپنے سفر پر خوش ہے، پشیمان نہیں ہے، اور پشیمان نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. پاک دل جوانوں کا یہ قافلہ 50 سال پہلا روحانی سفر کی طرف روانہ ہوا، اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے پہلا یہ کاروان اپنے روحانی سفر کے لیے نکلا. ولایت کے سائے میں، نبوت کے سائے میں، امامت کے سائے میں، مرجعیت کے سائے میں، قومی مسائل میں ہمیشہ حصہ لیتا رہا، چاہے نماز کا انتظام ہو. قرآن فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اہل حق کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو طاقت دی زمین پر، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نماز کو زندہ کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، جلوسوں میں، مختلف مقامات پر نماز کا انتظام کر کے اقیار کی بد زبانی اور تہمتوں کو بھی روکا. اپنوں کے درمیان جو جاہل اور نادان گروہ ہے ان کی زبان پر بھی لگام لگا دیا، اور اس کے علاوہ مختلف مواقع میں، اور یہ سلسلہ جاری ہے خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کے بعد. یہ جوان اپنے شعور، اپنی معرفت، اپنی ضمیر، اپنی بیدار دلی، اپنی بصیرت کی وجہ سے انقلاب کے افکار کو اپنایا. انقلاب کے افکار کو اپنانے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، دینداری کی ضرورت ہے. دینداری نہ ہو تو عالمی سامراج کو، شیطان بزرگ کو کوئی ناراض نہیں کرے گا. اگر بصیرت نہ ہو، جس طرح سے کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کو درک نہ کرتے ہیں. اگر معرفت نہ ہو تو اس انقلاب کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہوتا. شاہ ایران بھی شیعہ ہے، امام خمینی بھی شیعہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھ سکتا تھا. اگر معرفت خدا و رسول، دین و قرآن و حدیث نہ ہو تو یہ آپ کی خوش قسمتی تھی. حقیقت یہ ہے خدا کو بہت سے لوگ مانتے ہیں، مکے کے مشرکین بھی مانتے تھے. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کا خالق کون ہے, یہ لوگ کہیں گے اللہ ہے. عیسائی بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, جو آسمانی ادیان کے قائل ہے, صابئین بھی, مجوس بھی, اور اسی طرح سے وہ ادیان جو آسمانی ادیان والے نہیں ہیں, جیسے ہندو ہے, چائنا والوں کا دین ہے, بدھزم ہے, اس قسم کے جو ادیان ہیں وہ بھی خدا کو مانتے ہیں. خدا کو ماننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, اگرچہ سب سے اہم مسئلہ ہے, لیکن ایک بدھ کو خدا کی جگہ پر بٹھا کر اس کو خدا کہتے ہیں. اسی لیے اسلام نے صرف خدا کو نہیں قبول کیا, کہا کہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے علاوہ, کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے, ورنہ انحراف کا راستہ کھل جائے گا. تو اس انحراف سے بچنے کے ذریعہ کیا ہے؟ ادیان الہی آپ دیکھیے منحرف کیوں ہوئے, بلکہ ایک نظریہ ہے بہت سے علماء کا کہ یہ جو ادیان غیر آسمانی ہے, ادیان غیر ابراہیمی ہے, ہندو, بدھزم وغیرہ, ان میں بھی امکان ہے کیا اپنی جگہ پر کہ وہ بھی ادیان آسمانی ہو, لیکن ان کے نام و نشان باقی نہیں رہا. ورنہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک اس قوم کے مرکز میں نبی نہیں بھیجا. ایسا معلوم ہوتا ہے ہر جگہ نبی بھیجا ہے, کم از کم مرکز میں جا, کم از کم ایسی جگہ پر نبی پہنچا ہے جہاں سے پیغام مختلف علاقوں تک جا سکتا تھا. تو اسی لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ادیان جو ادیان غیر آسمانی کہتے ہیں, یہ بھی امکان ہے اپنی جگہ پر کسی نبی کے دین ہو, لیکن ظاہر ہے کوئی تاریخی سند نہ ہونے کی وجہ سے ثابت کرنا آسان نہیں ہے. لیکن قرآن کی اس آیت سے ایسا پیغام ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے ادیان نبی کے دین ہو, بعد میں منحرف ہوا ہو, بت پرست ہوا ہو. تو یہ عرض کرنا تھا کہ اس کے بعد منحرف کیوں ہوا؟ ادیان ابراہیمی آپ کے سامنے ہے, یہودیت, مسیحیت, مجوسیت, صابئین, کیوں منحرف ہوا؟ اصل میں خدا کے پیغام پہنچانے والا صحیح ہونے کی ضرورت ہے. وہ صحیح نہ ہو تو اپنے پسند کے مطابق خدا کو پیش کرے گا. حضرت عیسیٰ کے آسمان کی طرف جانے کے 300 سال بعد یا کم تر مدت میں علماء جمع ہو گئے اور یہ نظریں پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. حاملان وحی امین ہونے کی ضرورت. اسی لیے اسلام کی بقا کے راز بھی یہی ہے, امامت ہے, کہ سابقہ ادیان میں یہ تجربہ ہے. سابقہ ادیان مختصر وقت کے لیے آئے تھے, اس کے بعد دوسرا نبی کو آنا تھا. اسلام خاتم ادیان, نبی خاتم انبیاء تھا, اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا. اسی لیے دین کے حفاظت کے انتظام کیا امامت کے ذریعے, اس کے بغیر حفاظت ممکن نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد 250 سال امامت کے ذریعے دین 100% محفوظ رہا. امام پردہ غیب میں جانے کے بعد فقہا کے ذریعے دین کی حفاظت ہوئی. ظاہر ہے پیغمبر دین کو اسی طرح سے پہنچاتے ہیں جس طرح سے خدا نے نازل کیا ہے, ائمہ اسی طرح سے پہنچاتے ہیں جس طرح سے خدا نے نازل کیا ہے. علماء پیغمبر و امام کے برابر علم کا حامل نہیں ہیں, اسی لیے اشتباہ کر سکتے ہیں, لیکن حجت خدا ہونے میں ہونا یقینی ہے, یعنی شرعاً قانونی اور رسمی نمائندہ خدا ہے. حکم اللہ ہونا کلام پیغمبر, کلام امام سے یقین ہوتا ہے حکم اللہ ہے. مجتہد غلطی کر سکتا ہے, لیکن یقیناً حجت خدا ہے. یعنی ان کے بعد حجت ہے ہمارے اوپر, اور آپ اسی سلسلے سے مربوط ہے. کیونکہ اطاعت و خدا کرنے کے لیے, عبادت و خدا کرنے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے, حکم خدا آپ تک پہنچ جائے اور اس حکم پر عمل کرے حکم خدا ہونے کی نیت سے. یہ دونوں رکن ہو تو عبادت ہے, بندگی ہے, مقصد خلقت بندگی ہے. اب حکم خدا ہم تک پیغمبر کے ذریعے, امام کے ذریعے, امام کے بعد مجتہدین کے ذریعے. آپ جانتے ہیں ضروریات دین تو یقینی ہے, اس میں تقلید بھی نہیں ہے, یقینی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے, ائمہ نے فرمایا ہے, اور اس کے علاوہ میں مجتہدین جو یقیناً حجت ہے امام کی طرف سے, خدا کی طرف سے, دین کی طرف سے. تو جو حکم وہ بیان کرتے ہیں وہ یقیناً حکم اللہ ہے, اور پھر اس پر اطاعت کریں گے بقصد اطاعت و خدا, تو پھر یقیناً عبادت بن جائے گی. آپ کی یہ تنظیم ابتدائی سے منسلک ہے مرجعیت سے, ولایت سے. تو حکم الہی مستند ترین منبع سے لیتے ہیں, خدا, رسول, امام, نائب امام, اور اسی ہستی کے لیے آپ انجام دیتے ہیں. اگر ایک پانی بھی پلاتے ہیں, اگر ایک پروگرام بھی کرتے ہیں, اپنی تنظیم کے پروگرام کامیاب کرنا ہدف ہو, یہ ثانوی ہدف ہے. اصلی ہدف خوشنودی خدا ہے. جیسا طالب علم پڑھتا ہے, پہلی کلاس میں ہدف ہے پہلی کلاس میں پاس ہو جائے, دوسری کلاس میں ہدف یہ ہے دوسری کلاس میں پاس ہو جائے, لیکن جو آخری ہدف یہ ہے کہ وہ عالم بن جائے, سائنسدان بن جائے, دانشمند بن جائے. یعنی وہ آخری ہدف سارے چھوٹے اہداف کے ساتھ چلتے ہیں. اسی لیے ایک پانی پلانا بھی خدا کے لیے ہے, ایک جملہ بولنا بھی خدا کے لیے ہے, ایک حرکت کرنا بھی خدا کے لیے ہے, قدم آگے بڑھانا بھی خدا کے لیے ہے, ایک اعتراض کا برداشت کرنا بھی خدا کے لیے ہے, کسی کو سمجھانا, ہم فکر بنانا بھی خدا کے لیے ہے. بہت عبادت, عظیم عبادت میں مصروف ہے. انشاءاللہ اس کاروان میں شامل ہونے والوں کے تعداد میں اضافہ کریں گے. تنظیم میں جب ہے تو ایک اہم چیز وہی نظم ہے. نظم بہت اہم ہے. اگر آپ کے اندر سستی نظر آئے تو دوسروں میں زیادہ سستی ہوگی. یہ جو امام جب تشریف لائیں گے, پہلی آواز پر سب کو پہنچنا ہے. تو مولا تو 11-12 صدیاں پردہ غیب میں ہے, تھوڑا سا چند منٹ دیر ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپنے خیالات کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ پیغام دینا ہے, ایک سیکنڈ بھی آپ تاخیر نہ کرے کار خیر میں, کار خیر انجام دینے کے لیے ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کرے. پروگرام رکھا ہے, پروگرام رکھنے والے بھی آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد آ جائے. یہ جو بیماری ہے سستی کی بیماری, سرایت کرنے والی بیماری ہے, تمام شؤون زندگی میں سرایت کرے گا. ورنہ امام رحمت للعالمین کے فرزند ہے. تو یہ پیغام ہے کہ آپ کار خیر کو اولین لحظے میں, اولین لمحے میں انجام دے دیں. ایک ہی دوسرا عرض کیا, نظم, تیسرا اتحاد, اخوت. اتحاد بہت اہم چیز ہے, کہ اتحاد اور اخوت دونوں رشتہ دار ہے. اگر اخوت ہے تو اتحاد ہوگی, اگر اتحاد ہے تو اخوت ہوگی. اختلاف ہو تو ایک دوسرے کی مذمت کریں گے, برائیاں بیان کریں گے, لڑائی جھگڑے وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اختلاف, فرق تنظیم کے اندر اختلاف نظر ہے, بیٹھ کر نظریات پیش کرے. نظریات پیش کرنے کے بعد جس نظریے کے حق میں ووٹ زیادہ ہو وہ نظریہ, اس نظریے پر عمل ہو جائے. پھر میری بات ہونی چاہیے، یہ کہنے قسم کے بت پرستی ہے، انانیت ہے، خودخواہی ہے۔ تو یہ سلسلہ اگر کل پتہ چلا یہ نظریہ غلط تھا، اس کو تبدیل کرے۔ مرد کی بات ایک ہوتی ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے، امام خمینی سے یہ جملہ نقل ہے، مرد کے بعد دو ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے سمجھ میں آئی یہ بات غلط ہے، پھر اس پر ڈٹنا کیا ہے؟ بے ایمانی ہے، نامردی ہے، صحیح چیز نہیں ہے۔ حرف حق پر ڈٹنا مرد کی علامت ہے، حق کی علامت ہے۔ ہر بات پر ڈٹ جانا کوئی مثبت صفت نہیں ہے۔ اور ایک اہم چیز عمل ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، جب سے عمل کو ہم نے اپنے سعادت کے پروگرام سے خارج کیا، چاہے دین پر عمل چاہے دنیا پر عمل، تب سے مسلمان پستی کی طرف، پسماندگی کی طرف جاتے رہے۔ اگر غلام بن گئے، یہ اس وجہ سے ہے کہ عمل کو نظر انداز کیا۔ خود علم بھی عمل کا ایک حصہ ہے، یعنی آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ رہبر معظم انقلاب اسی گام دوم میں فرماتے ہیں کہ علم انسان کے لیے قدرت کا باعث بنتا ہے، طاقتور ہونے کا باعث بنتا ہے۔ مغرب کی طاقت ان کے علم کے نتیجے میں ہے۔ ایران کے مشہور شاعر فردوسی، غالباً فردوسی کے اشعار ان کے تقریباً سکول کی کتابوں میں عام طور پر پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہوتا ہے، تبانا بوت ہر کے دانا بوت، زدانش دل پیر برنا بوت۔ جو دانا ہے وہ توانا ہے، جو دانا ہوتا ہے وہ توانا ہوتا ہے، دانش کی وجہ سے بوڑھے کے دل بھی جوان ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا خود عمل، سب سے سنگین چیز علم حاصل کرنا ہے۔ اور خود یعنی عمل کے حوالے سے، علم حاصل کرنا بھی عمل ہے، بات کرنا بھی عمل ہے۔ خود بات کرنا حدیث میں ہے، بات کرنا بھی عمل، زبان کا عمل ہے بات کرنا۔ تو عمل کی ضرورت ہے، جہاں زبان کے عمل ہو وہاں زبان کے عمل، جہاں فکر کے عمل کی ضرورت ہے فکر کے عمل، جہاں دل کے عمل کی ضرورت ہے وہاں دل کا عمل، جہاں اعضاء و جواری کے عمل کی ضرورت ہے وہاں اعضاء و جواری کے عمل، خصوصاً عمل معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ہو، تو 10 برابر 20 برابر آخرت میں آپ دیکھتے جتنا آپ کی معرفت اتنا آپ کے عمل کا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ جتنی معرفت زیادہ اتنا ثواب زیادہ، دنیا میں بھی جتنی معرفت زیادہ اتنا ثواب زیادہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ خود دیکھیے، ایک کاریگر کہ ایک گھنٹے میں اس کو کتنے پیسے دیتے ہیں، 100 200 1000، ابھی مجھے معلوم نہیں، مختلف ہوتا ہے۔ لیکن ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک ایٹمی انجینئر، اس کے ایک گھنٹے کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ خود دنیا میں جتنی معرفت زیادہ اتنا اس کے عمل کی قیمت زیادہ ہے، کیونکہ اس عمل کے پیچھے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کے علم اس کے پشتوانے پر ہے۔ یعنی عمل جمع ہوا ہے علم کی شکل میں۔ تو انشاءاللہ ایک یہ ہے کہ عمل دو قسم کے ہے، ایک اپنی فردی زندگی کے لیے، دوسرا اجتماعی زندگی کے لیے۔ تو امام جب آئیں گے، عالم میں حکومت کرنے کی باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس دن ہم کیا کوئی علمی دنیاوی لحاظ سے اتنا علم ہے کہ ہم پیش کرے اور امام کی خدمت میں عرض کرے، مولا ہمارے اتنے بڑی تعداد میں شیعہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داریوں کو قبول کر سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں۔ خود انقلاب اسلامی ایران کے ایک مشکل یہی ہے، باتقوی ماہرین کی کمی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ نہ ہو، جو اب تک چل رہا ہے انہی کے ذریعے ہے، باتقوی ماہرین کے ذریعے، لیکن کمی ہے۔ اسی لیے آپ جو باتقوی ہے، دین کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں، دنیوی علوم میں بھی ماہر ہونے کی ضرورت ہے. یعنی امام کے لیے ہماری ابھی سب سے بڑی ذمہ داری امام کے لیے دنیا کو آمادہ کرنا ہے, فکری لحاظ سے, علمی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے آمادہ کرنا ہے دنیا کو. ایک یہ ہے کہ سائنسی لحاظ سے, علمی لحاظ سے آمادہ کرنا ہے کہ ہم کوئی ذمہ داری ہمیں دیا جائے تو ہم اس ذمہ داری کو انجام دے سکیں. جھاڑو کرنا, صفائی کرنا, یہ تو سارے بشر کر سکتے ہیں, ایسی ذمہ داری جو بڑی ذمہ داری ہو اور امام فخر کر سکے, یہ میرے شیعہ ہے. شیعتنا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا, امام نے فرمایا نا ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے عیب اور ننگ کا باعث مت بنو. تو یہ بھی آپ آئسوں کے برادران کر سکتے ہیں. ایسا والدین نہ گھبرائے کہ آئسوں میں جانے سے ان کی تعلیم پر, اب یہ بہانے ہیں میرے خیال میں مذہبی دوسرے لڑکے جو مذہبی نہیں ہیں وہ ٹائم کو بےہودہ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں, گناہ کمانے کے علاوہ ٹائم بھی بہت ضائع کرتے ہیں بےہودہ کاموں میں. مذہبی گروہ بےہودہ کاموں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے, اسی لیے مذہب کے لیے بھی کام کرتے ہیں, قوم کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور علمی ترقی کے لیے بھی کام کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کے 50 سالہ جو کارنامہ انجام دیا ہے ان میں سے بہت کچھ قابل قدر ہے. میں بہت دور سے شاہد ہوں, نزدیک سے شاہد نہیں ہوں, نزدیک سے نہیں دیکھ رہا ہوں. قابل قدر ہے, انسان کو خوشی ہوتی ہے تمام تر مشکلات کے ساتھ, خطرات کے ساتھ, اس علاقے میں, اس ملک میں جہاں امریکہ اور دشمنان اسلام, دشمنان تشیع کی بات چلتی ہے, ان کی سازشیں چلتی ہیں, ان کی سازشوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ دیکھتے کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم اشاروں سے چلا جاتا ہے. تو یہ ایسے ملک میں آپ 50 سال سے دنیا کی طاغوت کے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں, یہ آپ کے لیے سعادت اور خوشی اور یقیناً احتیاط کی بھی جگہ ہے کہ کہیں شیاطین, کہیں شیاطین اس نعمت سے آپ کو محروم نہ کرے. تو یہ 50 سال میں اور کتنے کر سکتے تھے اور نہیں کیا ہے, اس پر بھی ایک غور کرنے کی ضرورت ہے, کیا کیا کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا ہے. یقیناً بزرگان ہے, شہید ڈاکٹر محمد علی ہے, وہ علماء جنہوں نے اس کے بنیاد رکھی, ان سب کی خدمات ہے, وہ عالم آخرت میں معصومین کی خدمت میں آپ کے لیے دعا گو ہے. لیکن جتنے کیا ہے وہ قابل قدر, جتنے کر سکتے تھے نہیں کیا ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آئندہ کیا کرنا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر آئندہ کے پروگرام بہتر ہونا چاہیے, ہماری روایات میں ہے کہ آپ کا 2 دن برابر اگر ہو گیا آپ نقصان میں ہیں, اگر 2 دن برابر ہو گیا نقصان ہے, 75 ہو گیا تو رحمت سے محروم ہے, رحمت خدا سے محروم ہے. من ساوا یومہ فہو مغبون, تو بہتر ہونا پڑے گا آئندہ 50 سال میں انشاءاللہ. آپ کے ارادہ, آپ کی نیت یہی ہو, پروگرام یہی ہو. نیت پروگرام کے بغیر, ارادہ کے بغیر ہو, وہ صرف آرزوئے ہیں. آرزو نیت کی شکل میں آ جائے, عمل کی شکل میں آ جائے, مضبوط ارادوں کی شکل میں آ جائے. انبیاء خدا میں بعض اول العزم نبی ہے, یعنی وہ انبیاء جو صاحب ارادے محکم تھے انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے, انبیاء کے درمیان بھی. تو عزم قوی کی ضرورت ہے, عزم میں اضافہ ہونے کی ضرورت ہے. ظاہر جنت کا راستہ ہے, آسمان کی طرف جانا ہے, معصومین کے نقش قدم پر چلنا ہے, وہ تو تیزی کے ساتھ عظمتوں کی طرف جانے والے ہیں. تو ایسی سرعت ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. آپ یقیناً, آپ کا جذبہ بھی ہم سے بہتر ہے, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. جسم کے ساتھ روح میں بھی شاید وہ توانائی نہ ہو. جسم روح میں ایک اتحاد ہے. جسم کے منفی اثرات روح پر پڑتا ہے, روح کے منفی اثرات جسم پر پڑتا ہے, جسم کے مثبت اثرات روح پر, روح کے مثبت اثرات جسم پر. تو آپ کے روح بھی سالم, جسم بھی سالم, جذبہ ایمانی سے محکم, انشاءاللہ بہتر ہوگا. رہبر معظم کی جو گام دوم انہوں نے پیش کیا ہے, برادران نے مجھے فرمایا تھا اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. اتفاق سے میں نے آج بیٹھ کر, دوسرے کام بھی چھوڑ کر بیٹھ کر پورا پڑھ لیا تھا, پورے کی علامت گزاری وغیرہ بھی کیا تھا جو نکات اہم تھے, لیکن آتے وقت بھول کر آ گئے. اور یہ بھولنے کی بیماری بھی تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. تو ابھی میں نے موبائل میں دیکھا, ایک فہرست آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انقلاب اسلامی ایران آپ جانتے ہیں, یہ انقلاب فرزند اسلام ہے, یعنی اس یہ انقلاب 100% اسلام شیعی, اسلام اہل بیت سے لیا گیا ہے. اس انقلاب کا سب سے بڑا اجتماع تاسوعا اور عاشورا میں ہوا. اس انقلاب کا رہبر فرزند حسین ہے اور نائب امام ہے, اور قرآن کی حکم پر عمل کرتے ہوئے رہبر معظم تقریباً 30-40 سال پہلے کی ان کی نماز جمعہ میں تقریر ہے, فرماتے تھے کہ ہم نے اس آیت پر عمل کیا, یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر, آپ کے لیے کافی ہے خدا, اللہ اور وہ مؤمنین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. آپ کے لیے خدا اور مؤمنین. انقلاب نے یہی خدا کی مدد سے اور مؤمنین کی مدد سے, جو خدا کے بندے ہیں, جنود الہی ہے مؤمنین, خدا کے سپاہی ہے, ان کے مدد سے یہ انقلاب اس وقت کامیاب کرایا جس وقت کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا دو سپر طاقتوں میں سے ایک کی حمایت کے بغیر. اس حد تک حالات خراب تھے. شاہ ایران نے دونوں کو راضی کیا تھا, امریکہ کے پٹھو تھا, روس کو سستا گیس اور تیل دیتا تھا, اور انقلاب ایران سے پہلے دیکھیے تاریخ تشیع میں علماء کی ایسی تحریک نہیں تھی, اس کے مختلف وجوہات اس پر گفتگو نہیں کرتے. ایسی تحریک کہ ولایت فقیہ یعنی حکومت نائب امام کے لیے قیام ہو اور اسلامی نظام معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے قیام ہو. قیامات تھے لیکن اس ہدف کے ساتھ, ان اسلام معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے ذریعہ نائب امام ہو, پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور امام خمینی نے پہلا نجف میں, میں اس وقت نجف میں لڑکا تھا بہرحال, آپ نے ولایت فقیہ پر کتاب لکھی مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں, ہمارے بڑے بھائی جاتے تھے تو وہ لے کر آتے تھے گھر میں. اس وقت تو میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا, حکومت اسلامی تو سمجھ میں آتا تھا, ولایت فقیہ حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ یہ کیا مطلب ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اتنا معلوم تھا کہ امام خمینی حکومت اسلامی لانا چاہتے ہیں. ہم سب امام خمینی کے اس وقت مرید تھے اپنے ماحول کی وجہ سے, جس ماحول میں مولانے تھے, علماء تھے, اس ماحول کی وجہ سے. تو امام خمینی نے یہ کام کیا. اس وقت رہبر یہی فرماتے ہیں, ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھا اور سابقہ تجربہ بھی نہیں تھا, عالمی حکومتیں بھی شاہ کے ساتھ تھی. اس وقت یہ انقلاب کامیاب ہوا. یہ واحد انقلاب ہے جو ایک ملک کے انقلاب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے انقلابات آئے ایک خاص گروہ کے طرف سے آیا, قیادت ایک خاص گروہ میں, لیکن یہ اس انقلاب میں علماء بھی تھے, بازاری بھی تھے, بازاری وہاں کے اصطلاح میں یعنی دکاندار, दुकानदार भी थे, खेती बाड़ी करने वाले किसान भी शामिल थे, स्टूडेंट भी थे, सारे गुरु औरतें भी थी, क्योंकि नायब इमाम के हुक्म से ये इनकलाब वजूद में आया था। यानी ईरान की कौम के तमाम तबकात इस इनकलाब में शरीक थे। इनकलाब कामयाब हुआ। दो सुपर ताकतें होने की वजह से न अमेरिका ईरान पर ज्यादा दबाव डाल सकता था इस खौफ से कहीं रूस के साथ न जाए, न रूस ज्यादा दबाव डाल सकता था कहीं इस खौफ से दोबारा अमेरिका के हाथ में चला न जाए। खुदा ने हिकमत अमली के जरिए इस इनकलाब की हिफाजत की। और रोज़ अब कामयाबी देखे, मगरिब व मशरिक के मदद के बगैर कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद कामयाबी में तमाम नारे इस्लामी नारे हकीकत पर मबनी नारे थे। और इनकलाब कामयाब होने के दूसरे दिन ही बगावतें शुरू हो गई। कुर्दिस्तान में दूसरे दिन ही बगावत शुरू हो गई। जिस आदमी को इमाम ने वज़ीर आज़म बनाया था बाज़ुर्गान, उसने असलहा उसी इलाके के कबाइल को दिया ताकि बगावत को कुचल दे। तो कबाइल ने असलहा भी उन बागियों को जाकर दे दिया, क्योंकि वो मजहब के लिहाज से भी इनकलाब से जुदा थे, कौमियत के लिहाज से भी इनकलाब से जुदा थे। कुर्द थे, सुन्नी थे। बगावत शुरू हो गई। ईरान के जिस कौम में भी इनकलाब करने वालों से मुख्तलिफ नजरिया या मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ कौम थे, वहां पर बगावत हो गई। हम वहीं पे थे तकरीबन। इनकलाब होकर 8-9 महीने के बाद हम वहां पहुंचे बलूचों के दरमियान, अरबों के दरमियान, तुर्कियों के दरमियान, सारे के दरमियान। तुर्की तो शिया थे, अरब तो शिया थे। यानी कौमी इख्तलाफ हो या मजहबी इख्तलाफ हो, सबको उठाया। फिर जो फारस थे, वहाँ जो सदर बन गया बने सदर, वो फारस से कहते तो तुम उठो, क्यों खामोश बैठते हो, अपने हुकूक का मुतालबा करो। ऐसे हालात थे। लेकिन खुदा जब मदद करता है, हदीस में अल-मुमिन यंदुर बिफरासतिल्लाह, मोमिन को खुदा ऐसी बसीरत देता है कि वो हकायक को समझ सकता है, कामयाब होता गया। फिर सद्दाम ने हमले के 1.5 साल के अंदर, सद्दाम सुपर ताकत बनने के शौक रखता था, इलाके के मैंने सुपर ताकत, वो तो शैतान क्या करता है, किसी के नफ्सियात को पढ़ लेता है, नफ्सियात के मुताबिक उसको गुमराह करता है। खामखा शैतान के बाद ही कोई नहीं मानता है, नफ्सियात पढ़कर नफ्सियात के मुताबिक गुमराह करता है। तो जानते थे अमेरिका वगैरह, जानते थे कि सद्दाम सुपर ताकत बनना चाहता है। शाहरान की ताकत की वजह से वो रुका हुआ था। अभी आलमी जो अस्करी रसाले होते थे, मुख्तलिफ जो ज़राए होता था मालूमात देने को, उनमें ये बताया ईरान के बर्री अफवाज ख़त्म, इसलिए कि बहुत से फौजी भाग गए हैं। और कमांडरों में खुद रहबर फरमाते थे कर्नल से ऊपर कोई भी नहीं रहा था, कर्नल से ऊपर कोई भी नहीं रहा, सब भाग गए थे। और हवाई को तो आपने देख लिया, अमेरिका ने जहाज लाए, 2 दिन तबस में जहाज़ों को रखा, ईरान के हवाई को पता ही नहीं चला कि वहाँ पर अमेरिकी जहाज आया हुआ है। खुदा का करना था कि हवाओं के जरिए, आंधियों के जरिए उनको नाकाम बना दिया। तो यही पैगाम देखो, तो ईरान में तो न फजाई कवी है न ज़मीनी कवी है, जंग में तो कामयाबी में ये दो बड़ा अहम अंसर है। उसने हमला कर दिया, मुआहिदा था, उसने टीवी पर आकर फाड़ दिया अलजज़ायर मुआहिदा को, हमला कर दिया, 12,000 किलोमीटर पर कब्ज़ा किया, शहरों पर कब्ज़ा किया, देहातों पर कब्ज़ा किया। और अंदर सदर भी खुद एक खाइन सदर। ऐसे हालात में देखिए जहाद करबला ने अपना असर दिखाया। इमाम खुमैनी कार्टर से कहता था, तुम उस कौम को जंग से डराते हो जो कौम करबला रखती है, तुम इस उस कौम को اقتصادی پابندیوں سے ڈراتے ہو جو قوم رمضان کے روزہ رکھتی ہے. تو اس طریقے سے اسلامی تعالیم کے ذریعے، اسلامی اعمال کے ذریعے کامیابی حاصل کی. نماز جمعہ تقریباً متروک تھی، آپ جانتے ہیں واجب تاخیری جب ہے تو ترک کرنے کا وہ ہے، بہل ایک مسئلہ ثقافتی ہو جاتا ہے. اور خود نماز جمعہ میں پھر امام جمعہ کی شرائط میں بعض مجتہدین بہت سخت شرائط لگاتے ہیں، بہل تقریباً متروک تھی. نماز جمعہ کو زندہ کیا، دعاؤں کو زندہ کیا. انسان عبادت کے بغیر انسان انسان نہیں بنتا، ایک جانور ہے. معنویت و روحانیت، اصل دین کا هدف یہی ہے، حکومت کا هدف یہ ہے، نبوت کا هدف یہی ہے، امامت کا هدف یہی ہے، انسان کو خدائی بنانا ہے. خدائی بنانے کے لیے سب سے بہتر نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے انسان کو فحشاء اور منکر سے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. انقلاب دیکھیے، یعنی انقلاب اسلامی میں جب صحیح قیادت آ جائے تو اسلام کے اندر سب کچھ ہے، ترقی کے لیے بھی، کامیاب ہونے کے لیے بھی، حفاظت کے لیے بھی. آپ خود دیکھتے ہیں راہبری بہت اہم چیز ہے کسی قوم کے سعادت اور شقاوت میں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر گروہ کو ان کے راہبر کے ساتھ بلائیں گے. یعنی راہبر اتنے مؤثر ہے کہ راہبر جنتی ہو تو گروہ جنتی، راہبر جہنمی ہو تو گروہ جہنمی. راہبر کے یہ اثرات، کہیں بھی کوئی کامیابی نظر آئے اس کے سب سے اہم چیز ان کے راہبری کرنے والا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو راہبر بنایا، لوگوں کو دعوت دیتے جہنم کی طرف. کچھ لوگوں کو راہبر بنایا اور لوگوں کو دعوت دیتے جہنم کی طرف. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنایا، وہ لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ راہبری صحیح ہو تو تمام نعمتوں سے حسن استفادہ ہوگا. راہبری غلط ہو، ابھی مکہ مدینہ، اس بیت المقدس پر بھی امریکہ کا قبضہ ہے، مکہ و مدینہ پر بھی امریکہ کا قبضہ ہے، قرآن پر بھی امریکہ کا قبضہ ہے، فتاوی مفتیوں پر بھی امریکہ کا قبضہ ہے. آپ خود دیکھتے ہیں یہ کس کی وجہ سے، راہبران اغیار کے ہونے کی وجہ سے، ائمہ ضلال ہونے کی وجہ سے. تو ایران میں کامیابی کی وجہ یہی قوم تھی، یہی اسلام، یہی تشیع، لیکن شائستہ راہبری کو جب انہوں نے قبول کیا. مولا امام حسین جب مدینہ یزید کے زمانے میں امام نے خطبہ دیا کہ اہل مدینہ سے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر امیر شام آگے ممبر پر، اس کے پیٹ پھاڑ دو. اہل مدینہ نے اس کو ممبر پر دیکھنے کے باوجود اس کے پیٹ نہیں پھاڑا، تو خدا نے ان کو یزید سے مبتلا کیا، یزید سے دوچار کیا، یزید کو ان پر مسلط کیا. بد سے بدتر کی طرف جاتا ہے، بہتر سے بہتری کی طرف آتے ہیں. مولا امیر المومنین نے عالم خواب میں پیغمبر کو دیکھا 19 رمضان، یہی فرمایا رسول اللہ مجھے بہت اذیت دی گئی، شکایتیں کی. تو پیغمبر نے فرمایا آپ دعا کریں کہ خدا آپ کی جگہ پر بدترین حکمران سے ان کو دوچار کرے. یہ سنت الہی ہے، اگر آدمی علی کے شائستہ نہ بنے تو حجاج کے شائستہ ہو جائیں گے. تو انقلاب ایران میں کیا فرق ہوا، شاہ کو ٹھکرایا. جب کیف ما تکونو یولا علیکم، حدیث میں ہے جیسا آپ ہوں گے ویسا آپ کا حکمران ہوگا. لوگوں نے شاہ کو ٹھکرایا، امام خمینی آ گئے. امام خمینی جب آ گئے دعاؤں کو زندہ کیا، جہاد اسلامی کو زندگی، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ شیعہ منکر جہاد ہے، جہاد اسلامی کو زندگی کل عالم اسلام میں. البتہ آپ دیکھ رہے ہیں ایران نے جہاد اسلامی کو زندگی اس کو بہترین جگہ پر خرچ کیا، لیکن دوسروں نے جس جہاد کو زندہ کیا وہ حجاج ابن یوسف کے جہاد کو زندہ کیا، بسر بن ارتاد کے جہاد کو زندہ کیا، اچھوں کو مارنا، بروں کی حمایت کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں تکفیریوں کے جہاد کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، نقصان کی وہ قیادت غلط ہونے کی وجہ سے، رہبری غلط ہونے کی وجہ سے جہاد اسلامی سے سوء استفادہ، قرآن سے سوء استفادہ. اہم چیز یہی ہے کہ صحیح آدمی کے ان تؤد الامانات الى اہلها، امانات اہل تک پہنچانا چاہیے، نا اہل کو نہیں دینا چاہیے. ملک میں ووٹ دیتے 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ کے مقابل میں، یہ بہت بڑی خیانت کرتے خود عوام بھی. جب عوام قائم ہو تو حکمران بھی قائم ہوتے، جیسا آپ ہوں گے ویسا آپ کا حکمران ہوگا. امانات اہل تک پہنچانا ہے. تو انقلاب کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے تو راہبر اسلامی آ گیا. تو راہبر اسلامی آ گئے، اسلامی اقدار زندہ ہو گئے، اسلامی اقدار زندہ ہو گئے. ہم عراق سے جب آ رہے تھے بالکل ایران عراق کے بارڈر سے سیدھا پاکستان کے بارڈر تک پہنچا دیا، زیارت کی اجازت نہیں ملی، بس میں پولیس رکھا تھا، 2 پولیس تاکہ کوئی کسی کو اترنے کی اجازت نہ ہو. تو ہمارے ساتھیوں نے سب، کیونکہ وہ بس جو ہے عراق کے بارڈر سے زاہدان تک آنے کے لیے قوم سے گزرنا تھا، تو اس کو پیسے میسے دے کر قوم کی 2 گھنٹے کی زیارت کی اجازت ملی. یہ شاہ ایران کی حکومت، ابھی کیا ہے انقلاب ہے، نمائندے رہبری دینی ہے، نائب امام ہے، اقدار تشیع، فقہ تشیع پر. تاریخ میں امام حسن مجتبیٰ کے بعد فقہ تشیع نے حکومت کی شکل اختیار کی. ٹھیک ہے ابھی الزام لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. رہبر معظم یہی فرماتے ہیں تبیین کی حرکت شروع کریں، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، دشمن تمام حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں میں اتنی بصیرت نہیں ہوتی، دھوکہ کھاتے ہیں. تو سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ تبیین کے جہاد پر عمل کرے، جہاد تبیین، حقائق واضح کرنا، حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا. البتہ پہلا خود آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، پھر دوسروں کو آگاہ کر، ایک اہم چیز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا مولا امیر المومنین کے لشکر سے جو لوگ ٹوٹ کر چلے گئے، وہ کیوں کون تھے؟ وہی لوگ تھے جو آگاہ نہیں تھے، اتنے ان کو گمراہ کیا گیا تھا، ان کے ذہن غلط باتوں سے بھرا ہوا تھا. تو یہ اب دیکھیں، نماز جمعہ ہر ہفتے میں پورے ایران میں عوام کے حکمایت کا عملی اعلان ہے. اگرچہ مغرب والے کہتے ہیں ایران کے ساتھ عوام نہیں ہے، لیکن نماز جمعہ زندہ گواہ ہے کہ حمایت کے لیے عوام ہے. جہاد، دنیا کے 35 ممالک کے سپاہیوں نے عراق کے ساتھ دیا، یورپ نے، امریکہ نے، سب نے ساتھ دیا، اس کے باوجود کامیاب ہوا. کس وجہ سے؟ خود قرآن کا وعدہ تھا، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تو ابھی آنے والے سالوں، یعنی پہلا مرحلہ انقلاب کی کامیابی تھی، بت کو توڑنا، طاغوت کو گرانا، پھر حکومت اسلامی بنائی، پھر اسلام کو نافذ کیا، اور پھر اسلامی اقدار کو زندہ کیا. لیکن دشمن بھی تو خاموش نہیں ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے. حق و باطل کی جنگ تا روز قیامت برقرار ہے. یہ فلسفہ الہی میں شامل ہے. دیکھیے جنت میں بھی حضرت آدم کے ساتھ شیطان بھی چلا گیا، حق و باطل کی یہ مقابلہ برقرار ہے. جو زیادہ فعال ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو انقلاب کی ابھی دوسرے 40 سال میں اس کو تمدن میں، تہذیب میں، ثقافت میں، اخلاق میں، معنویت میں، روحانیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک گاؤں بن گئی، حقیقتاً اس کے انکار نہیں کر سکتے. موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے وغیرہ ہے، اور اس گاؤں کی قیادت بھی مغربی افکار ہے، مغربی اخلاق ہے، مغربی ثقافت ہے، بے حیائی ہے، جنسی مسائل اور جنسی بے راہ روی ہے. اور انسان کے اندر بھی تو حیوانیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے، حیوانیت زیادہ نمایاں ہے. تو جنسی مسائل کو ایک 15 سال کا بچہ جلدی سمجھ سکتا ہے. یہ مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود نا امید نہیں ہے. آپ دیکھ رہے، رہبر معظم فرماتے ایک زمانے میں ہمیں جنگ کے لیے معمولی اسلحہ نہیں دیتے تھے، راستے میں بند کرتے تھے، روکتے تھے، بلکہ وہ تاریں جو لگاتے ہیں بارڈر پر وہ بھی ہمیں نہیں دیتے تھے. لیکن ابھی ہمارا اسلحہ وہاں یمن جانے سے، شام جانے سے، فلسطین جانے سے ڈرتے ہیں، ہمارا اسلحہ جانے سے ڈرتے ہیں. وہاں سے لانے کو روکنے کی بات نہیں، اتنے ترقی کر چکے ہیں، یعنی معکوس چل رہا ہے، الٹا کیس چل رہا ہے. ایک زمانے میں ایران میں بغاوت کرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ابھی مقاومت اسرائیل میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، لبنان میں مقاومت ہے. ایران وہاں جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. فکر انقلاب، فکر مقاومت پوری دنیا میں اس کے سننے والے ہیں، اس کے آواز کے لبیک کہنے والے. کم از کم آپ دیکھیے، پوری دنیا ایک طرف اور مقاومت، مقاومت کی جان ایران ہے، واضح، اس کے انکار کون کر سکتا ہے. تو یہ ان قربانیوں کا، ایمان کا، امداد الہی کا نتیجہ ہے. جنگ بدر میں فرماتا ہے خدا آپ کو 5000 فرشتہ بھیجے گا. اس کے بعد فرماتا ہے یہ تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، تثبیت قلوب کے لیے ہے. ظاہر ہے وہاں بدر میں آپ جانتے ہیں 72 آدمی مارے گئے، ان میں سے تاریخ کے مطابق 72 آدمی مارے گئے، تو ان میں سے 36 مولا کے دست مبارک پر، 36 کل مسلمین کے ہاتھوں مارے گئے. تو فرشتوں نے تن بتن جنگ میں حصہ نہیں لیا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لتطمئن قلوبکم، فرشتوں کو خدا نے بھیجا تاکہ تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا کرے، دل مضبوط ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اطمینان، یہ تائید الہی باعث بنتا ہے. اگر یہی رہبر معظم انقلاب کہتے ہیں آئندہ بہت کچھ کرنا ہے، اسی گام دوم میں تشریح کرتے ہیں. لیکن ان سب میں پہلی شرط یہ ہے، ہمیں پورا یقین ہو، پختہ یقین ہو اس حقیقت پر کہ ماں می توانیم، ہم کر سکتے ہیں. اس حقیقت پر پختہ یقین ہو تو ہم اپنے تمام اہداف میں کامیاب ہو جائیں گے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد خدا کی طرف سے، کامیابی خدا کی طرف سے. کہ اگر اس حقیقت کو مانتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم یقین کرنا پڑے گا کہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ ناتوان نہیں ہیں، ہمارے پاؤں ناتوان نہیں ہیں، ہمارے عقل ناقص نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ مدد خدا نہیں ہے، ہمارے ساتھ مدد الہی ہے. اس بنا پر دوسرے 40 سال میں یہ طرح پیش کیا ہے کہ اسلامی تمدن، تمدن مدنیت سے ہے، شہر نشینی، اردو میں تہذیب کہتے ہیں، ثقافت کو اردو میں ثقافت کو فارسی میں فرہنگ کہتے ہیں. اسلامی تمدن، اسلامی فرہنگ، اسلامی اخلاق، یہ ملک کے اندر، ملک کے باہر عام کرنا ہے. اب یہ آج کل عرض کیا، جو نیٹ کا زمانہ ہے، ارتباطات کا زمانہ ہے، مشرق سے مغرب ایک گاؤں بننے کے زمانہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن تب بھی یہاں پر بھی یہ دو دھار والی تلوار کی طرح ہے کہ حق کے لیے بھی استعمال کر سکتے، باطل کے لیے بھی استعمال کر سکتے. سارے وسائل اگرچہ اہل باطل ہی نے بنایا ہے، وہ آپ جانتے ہیں روک دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، لیکن تب بھی حق والے بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو حرکت تبیین ہے، ان حقائق سے واضح کرنا، حقائق ہمارے لیے واضح ہونا پڑے گا، پھر عالم کے لیے واضح کرنا، اس پر اقدام کرنا ہے. پاکستان میں مزید کاموں کی ضرورت ہے. شیعیان پاکستان کے درمیان آپس میں بڑی محبت ہے، بہت بڑی محبت ہے. اقلیت میں ہونے کی وجہ سے محبت بہت زیادہ ہے. اس نعمت کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے، بہت بڑی نعمت. جو لوگ محبت کے نعمت سے محروم ہیں ان کو پتہ چلے گا جہاں محبت نہ ہو وہاں پر زندگی کتنی پھیکی ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے، جانوروں کی طرح کی زندگی ہو جاتی ہے. شیعیان اہل بیت کے درمیان محبت ہے، وہ محبت بھی اہل بیت کی وجہ سے، خدا کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، لیکن اس محبت سے حسن استفادہ کرنا پڑے گا. یعنی محبت جذبات ہے، جذبات کی قیادت عقل کے ہاتھ میں آنا پڑے گا. قوم کے مفکرین بیٹھ کر آپس کی محبت کو ایک سمندر میں تبدیل کرنا پڑے گا. عاشورہ دیکھیے، عاشورہ کو کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ محرم کی آزاداری کو کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ تو اسی طرح سے شیعہ قومی مسائل سب میں یہی حالت پیدا ہونا چاہیے. اگر اتحاد ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور اتحاد کی وجہ بھی ظاہر اہل بیت ہے، موالی لاولیاکم، آپ زیارتوں پڑھتے ہیں مولا آپ کے اولیاء کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، معادل لاعدائکم، آپ کے اعداء کے دشمنوں کے میں دشمن ہوں، محب لمن والاکم، آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، عدو لمن ابغضکم، آپ سے بغض رکھنے والوں کے میں دشمن ہوں. یہ رشتہ یہ ولای اہل بیت، اور یہ رشتہ یہ ولای اہل بیت عرض کے رہبری صالح کے ذریعے ہونے کی ضرورت. عرض کیا قرآن بھی نالائق رہبری کے ذریعے ہو تو امریکہ کے مفاد میں جائے گا، جہاد بھی نالائق رہبری کے ذریعے ہو تو امریکہ کے مفاد میں جائے گا. عالم اسلام کے سارے تحریکوں کو ان تکفیریوں نے جہاد کے نام سے نابود کر دیا. تو یہاں پر بھی ولای محبت اہل بیت کے ذریعے یہ پیغام نہ لے، مسجد میں نہیں جانا ہے، مقتل علی ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، حسین نے پڑھ لیا، نہیں. اہل بیت کی تمام خوبیوں کو جانشین اہل بیت، ولی فقیہ، مرجع تقلید سے لینا ہے کہ ان کے نظریے کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اس وقت. یعنی مراجع کے درمیان، مجتہدین کے درمیان جو سب سے زیادہ امام کے ذمہ داری کو قبول کیا ہے، اٹھایا ہے، ظاہر امام معصوم کی تو اپنا مقام ہے، لیکن امام معصوم کی ذمہ داری جو قبول کی، ان کے درمیان ولی فقیہ نے سب سے زیادہ ذمہ داری قبول کی ہے، کیوں؟ دوسرے مراجع نے امام معصوم کے علمی پہلو کی ذمہ داری قبول کی ہے. ولی فقیہ نے امام معصوم کے علمی اور سیاسی دونوں ذمہ داری قبول کی ہے. امام معصوم کی زندگی کے مصائب کے اہم وجہ سیاسی پہلو کی، یعنی امام کو حکومت سے محروم کرنے کے لیے اتنا ظلم و ستم ہوا. امام کے علم کے لیے تو کہا لولا علی اللہ لکتو، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، وہاں پر جھگڑا نہیں کرتا تھا. تو اس ذمہ داری کو رہبر معظم نے، تو عرض کے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. عمل کس کے ذریعے؟ ان کے نائب کے ذریعے. ورنہ ایک نااہل آدمی قیادت کرے فکر اہل بیت کے حوالے سے، تعلیمات اہل بیت کے حوالے سے، تو ہمارے حالت تکفیریوں سے بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قرآن کو استعمال کر رہے ہیں بن سلمان کے حکم پر ٹرمپ کے لیے. امام کعبہ جو شیعوں کو کافر کہتا تھا، کہتا ہے کہ ٹرمپ اور سلمان کی قیادت میں عالم ساحل نجات تک جائے گا. یہ ہے، اگر شائستہ قیادت ہو، اور آپ آئسو کے حوالے سے انسان پر امید ہو جاتا ہے کہ زندہ دل، زندہ دماغ، جذبہ زندہ، جسم میں طاقت، فکر میں تازگی، اور امید سے بھرپور روحیہ کا حامل ہے، انشاءاللہ ہم جیسے بوڑھوں کے لیے بھی باعث جذبہ، باعث روحیہ، باعث فداکاری بن جائے. خدا یا تیرے عظمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، امام معصوم کا واسطہ، خدایا کربلا والوں کا واسطہ، خدایا تمام ائمہ اطہار کا واسطہ، ہمارے ان جوانوں کو بیشتر سے بیشتر، بہتر سے بہتر اپنے الہی اہداف میں کامیابی عطا فرما۔ آئسو کی تنظیم کو آئندہ 50 سال میں بہت بہتر، اور امام کے، امام معصوم کے، امام عصر کے مرضی کے مطابق کمالات کے درجات طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا اس تنظیم کو رہبر معظم کی پیروی کرتے ہوئے شاہراہ تشیع پر ہمیشہ روان دوان، گامزن اور فعال اور پرنشاط رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا شیعان اہل بیت کو امام کے استقبال کے لیے خود اور عالم کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا مسلمانان عالم کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تمام حاضرین کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے مجاہدین لبنان، فلسطین، سوریہ، عراق، ایران، بحرین، یمن، کشمیر، جہاں پر بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو، خدایا اہل حق کی مدد فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے لاپتہ اسرا جو لاپتہ ہے ان کے گھر والے پریشان ہیں۔ خدایا تیرے خلیفہ امام معصوم کا واسطہ ان لاپتہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ خدایا انسانیت کو اور مسلمانوں کو، خصوصاً شیعان علی کو، خصوصاً حاضرین کو کرونا اور مختلف قسم کے وبائی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما۔ خدایا غم محمد، دو آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما، ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم انقلاب کی تائید اور مدد فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔